السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ فاتر کی چند آیتیں ہیں، اور گزشتہ درس میں جس آیت کی تفسیر کی گئی اخیر میں، اس میں خشیت کا ذکر تھا، اور خشیت کہتے ہیں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر سے یہاں مراد وہ نہیں جو عموماً ذہن میں آتا ہے کہ اگر گناہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دے گا. یہاں خشیت سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ خوف جو دل میں پیدا ہوتا ہے محبت اور عظمت کے سبب سے. کیا مراد؟ ایک بیٹا ہے، اپنے باپ سے محبت بھی رکھتا ہے اور دل میں باپ کی عظمت بھی ہے کہ باپ کا ایک درجہ ہے، باپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. تو جب باپ کا حکم آئے گا تو بیٹا نوجوان ہے اور باپ بوڑھا، بیٹے کو باپ سے کوئی خوف نہیں کہ باپ میری پٹائی کرے گا، باپ مجھے مارے گا. لیکن پھر بھی جب باپ کوئی حکم کرتا ہے، بلکہ حکم تو چھوڑ دو، کوئی التماس کرتا ہے، کوئی درخواست بھی پیش کرتا ہے کہ اگر یہ کام کر لے تو اچھا ہے، تو بیٹا کو ڈر ہوتا ہے کہ باپ کہیں باپ کی نافرمانی نہ ہو جائے. یہ ڈر اس لیے نہیں کہ باپ مجھے سزا دے گا، ڈر اس لیے ہے کہ دل میں باپ کی محبت ہے، دل میں باپ کی عظمت ہے. تو دل میں اس عظمت اور محبت کی وجہ سے یہ خیال آتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ابا کو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے خشیت. اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو، دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تو ابتداءً اگر یہ خوف ہو کہ سزا ملے گی تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً جو خوف اور جو ڈر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور محبت کود کود کر بڑھ جائے، جس کے نتیجے میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ خوف پیدا ہو جائے. اسے کہ اس خوف کے نتیجے میں آدمی اعلیٰ مراتب تک پہنچ جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ. جو باپ اپنے بیٹے کی، جو بیٹا اپنے باپ اپنے ابا کی محبت اور عظمت رکھتا ہے، تو جب ابا کا کوئی درخواست, دو مثال لے لیتے ہیں, ایک طرف وہ بیٹا ہے جو دل میں باپ کی محبت اور عظمت اتنی کوئی خاص نہیں ہے لیکن باپ سے ڈرتا ہے, باپ مضبوط ہے اور بیٹا ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے, باپ سے کوئی سزا دے گا, پٹائی کرے گا, ڈانٹے گا. اور دوسری طرف وہ جس کے دل میں باپ کی نافرمانی کا خوف ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ باپ سزا دے گا, اس لیے کہ باپ کی عظمت اور محبت دل میں ہے. جب باپ کوئی حکم کرے گا تو پہلا شخص کیا کرے گا؟ پہلا شخص بھی حکم پورا کرے گا, دوسرا شخص بھی حکم پورا کرے گا, لیکن دونوں میں بہت فرق ہوگا. پہلا شخص جب حکم پورا کرے گا تو بہت ناگواری کے ساتھ, یہ ایک خیال کہ کاش کو مجھے نہ کرنا پڑتا, باپ حکم نہ دیتے تو اچھا ہوتا, اور اگر باپ مضبوط نہ ہوتا اور سزا نہ دینے پر قادر نہ ہوتا تو میں نہ کرتا, تو پوری ناگواری کے ساتھ یہ کرے گا. دوسری طرح جس کے دل میں باپ کی محبت اور عظمت ہو وہ خوشی کے ساتھ کرے گا, سوچے گا کہ یہ باپ کو خوش کرنے کا موقع ہے, باپ کی محبت میں اور اضافہ جائے گا. دوسری طرف پہلا شخص وہ جتنا کم کر سکے اتنا کرے گا, اسے کہ اس کو تو ناگواری ہو رہی ہے, تو باپ نے کہا کہ ذرا پھولا چیز ٹھیک کرو گارڈن میں وغیرہ, دیوار پھولا چیز کی مرمت کے لیے بزنس کا پورا کام ہے, ذرا فیکٹری میں جا کر سنبھال لو. تو جتنا کم کام ہو سکے جتنے کم وقت میں کر لے گا, کہ باپ کی سزا سے مجھے بچنا ہے, تو کوالٹی کا بالکل لحاظ نہیں رکھے گا. اور دوسری طرف دوسرا بیٹا وہ بہتر از بہتر طریقے سے یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ باپ خوش ہو جائے اور بہت زیادہ خوش ہو جائے, تو کوالٹی بھی ہوگی. پہلا شخص اگر کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے کام نہ کرنے کا, تو اور بہانہ نہ بھی ہو تو بھی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لے گا, اگر تھوڑی سردی ہے تو بیمار نہیں ہو سکے گا. دوسرا شخص اگر بیمار بھی ہے اور حقیقتاً بیمار ہو, حقیقتاً گزارے, پھر بھی کوشش کرے گا کرنے کی. اسی مثال سے سمجھ لو دونوں قسم کے خوف کو. جس کو اللہ کا خوف حاصل ہے لیکن یہ کہ مجھے سزا ملے گی اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا, تو نماز تو پڑھے گا لیکن ٹک باکس کے طور پر, کوالٹی کا لحاظ بالکل نہیں رکھے گا, اس سے کہ سوچے گا نماز پڑھ لی کام تو ہو گیا, سزا سے بچ گیا, جہنم سے بچنا ہے. نفل کا تو سوال ہی نہیں, سننے تو غیر موقع مشکل ہے, سننے موقع بھی پڑھے گا, اسے کہ پڑھنا ہی ہے, پٹائی ہوگی, ڈنڈا ملے گا, لیکن وہ بھی ناگواری کے ساتھ. اگر کوئی ایسا لگے کہ کوئی ایسا عذر ہے, نہیں نہیں آج بہت تھکا ہوا ہے, آج اتنا وقت نہیں ہے, تو وہ اس سے بھی چھٹی لے لے گا. دوسری طرف وہ دوسرا شخص بھی نماز پڑھے گا لیکن اللہ کا محبت بہتر از بہتر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا, فرض سے فارغ ہو گیا, سوچے گا کہ اگر سنت نفل بھی ادا کر لوں تو میرا اللہ اور خوش ہوگا, سنت نفل بھی ادا کرے گا. یہ دونوں خوف میں فرق. یہ پہلا شخص ذرا بیمار ہے تو آج تو مسجد نہیں جا سکتا ہوں, آج سننے میں موقع. دوسرا شخص بیمار ہے پھر بھی سوچے گا کیسے, نہیں نہیں میرا اللہ اور زیادہ خوش ہو جائے گا, پہنچنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے اور اتنے بیمار ہو گئے کہ دو آدمی کے سہارے سے چل سکے, صرف تشریف لا سکے مسجد میں, اور وہ بھی اس طرح کے پاؤ زمین پر جماؤ کے ساتھ نہیں ہے, وہ لٹک رہے ہیں لیکن پھر بھی مسجد تشریف لا رہے ہیں. کیوں؟ اسے کہ دوسرے درجے کا خوف تھا اور اس میں بھی اعلیٰ درجہ. تو یہ خیال دل میں نہیں تھا کہ بیمار ہوں تو مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے, یہ خیال تھا کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میرا اللہ بہت خوش ہوگا, تو کسی نہ کسی طریقے سے مجھے جانا ہے. اسی لیے وہ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, मेरी आंखों की ठंडक, आंखों की ठंडक का माना आला दर्जे की खुशी नमाज में है, जैसे कि मुझे मालूम है कि उससे मेरे रब कितने खुश हो रहे हैं। टिक बॉक्स के तौर पर नहीं करते थे, ये दूसरे किस्म के खौफ से हासिल होता है। और इस खौफ के लिए मेहनत करनी पड़ी, दिल पर मेहनत करनी पड़ी कि ये मोहब्बत और अजमत दिल में पैदा हो जाए। उसके लिए जिन लोगों के दिलों में अजमत और मोहब्बत है अल्लाह वाले, उनके पास बैठना पड़ता है। उसके लिए दिल का तज़किया, दिल की सफाई करनी पड़ती है, बुराई को निकाल कर अच्छे अवसाफ को दिल में लाना पड़ता है। लेकिन फिर दिन पर अमल करने में मज़ा ही मज़ा। तो अल्लाह सुभान व तआला ने खशियत का बयान फरमाया गुज़िश्ता आयत में। फिर आगे अल्लाह सुभान व तआला जिन लोगों के दिलों में खशियत है उनके बाद अवसाफ बयान कर रहे हैं, ताकि हमें भी ज़रा समझ में आ जाए और हम भी इन अवसाफ को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। पहली सिफत, इन الذين يتلون كتاب الله, यकीनन वो लोग जो किताब अल्लाह की तिलावत करते रहते हैं, सिर्फ करते नहीं करते रहते हैं, मुदाओमत के साथ, कंटिन्यूटी के साथ अल्लाह की किताब की तिलावत करते रहते हैं। और बाज़ लोगों ने इसका, इस आयत का ये माना लिया कि यतलून से हमारा तिलावत नहीं, बल्कि यतलून से मुराद पीछे चलना, जो अल्लाह की किताब के पीछे पीछे चलते हैं यानी उस पर अमल करते रहते हैं, जो कुछ अल्लाह की किताब कहता है उस पर अमल करते हैं। तो दोनों माने भी ले सकते हैं, जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और जाहिर है कि तिलावत के बाद अमल करने के लिए किताबुल्लाह को समझना भी ज़रूरी है। किताबुल्लाह को समझे बगैर उस पर अमल तो मुमकिन नहीं। तो इससे ये माना निकला कि जो लोग तिलावत किताबुल्लाह करते हैं, फिर जो लोग समझते हैं उसको, और फिर जो लोग उस पर अमल करते हैं, ये पहली सिफत है। अब तिलावत किताब अल्लाह ये हाफिज और गैर हाफिज दोनों को करना चाहिए, हाफिज के लिए ज्यादा आसान है और उससे एक्सपेक्टेशन और तवक्कु भी ज्यादा है इससे कि उसके लिए ज्यादा आसान है। लेकिन गैर हाफिज को भी तिलावत करनी चाहिए और हाफिज को भी। हमारे जमाने में हुफाज को एक बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई, और गलत फहमी इसलिए कि हमने उनका जहन नहीं बनाया। वो किया कि हिफाज को ये जिन फिक्र वाले हुफाज है उनको ये तो है कि तिलावत करते रहना है, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि ताकि दूर भूल ना जाए। तो अगर सिर्फ ये मकसद होता तो गैर हाफिज को तो कुरान छोड़ ही देना चाहिए। हाफिज और गैर हाफिज दोनों को तिलावत करने का सबसे पहला मकसद ये है कि ये अल्लाह की किताब है, उसकी तिलावत के बेशुमार फवाइद है। ये अल्लाह के वली होने की सिफत है, दीन पर चलना उससे बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ये जिक्रुल्लाह का सबसे अफजल तरीका है, और अदना सा जिक्रुल्लाह से दीन में आसानी पैदा होती है, तो जिक्रुल्लाह के अफजल तरीके से दीन में कितनी आसानी पैदा होगी। तो गैर हाफिज और गैर हाफिज दोनों के लिए तिलावत का सबसे पहला मकसद ये कि ये तिलावत है, ये किताब बहुत अहम है, उसके बेशुमार फवाइद है, उससे अल्लाह बहुत खुश होते हैं। और फिर हुफाज के लिए दूसरा मकसद भी है कि हम दौड़ न भूलें। और इसी गलत फहमी की बुनियाद पर हुफाज रमजान के करीब करीब कुरान को दोबारा उठाते हैं। और अगर ऐसा लगे, और रमजान में क्या होता है, रमजान में तरावी सुना कर या तो ये ख्याल जहन में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डोर ठीक है, तरावी सुना सके, तो फिर किताब दोबारा शेल्फ पर चली जाएगी आइंदा रमजान। और अगर ये नहीं, आज इस साल तिलावत मुश्किल होगी, इस साल तरावी कुरान सुनना मुश्किल था, गलतियाँ काफ़ी गई, तो फिर भी सोचते कि चलो उसका माना है कि साल के दौरान भी हमें कुरान उठाना चाहिए। तो इन लदीन इतलून किताबुल्लाह, तिलावत किताबुल्लाह पर आ गए। फिर उसके बाद अमल, लेकिन अमल के लिए पहले समझना ज़रूरी है। अब किताबुल्लाह का समझने की एक शक्ल तो ये है कि आप बराह रास्त किताबुल्लाह को खोलें, अरबी सीख कर, अरबी के जो मुतालिका फ़नून सीख कर किताबुल्लाह के समझने की कोशिश करें। उलमा ये करते हैं। यह भी एक बात काबिल ज़िक्र मुख्तसर नर्ज कर दूँ, चूँकि इन आयतों में काफ़ी मजामीन है और मुफसल मजामीन के शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि कुरानी अरबी को बराह रास्त समझने के लिए 15 उलूम को पहले हासिल करने की जरूरत है। 15 फ़नून, सिर्फ अरबी थोड़ी बहुत आगे ये काफी नहीं है, 15 उलूम है जिसको जिन पर 15 साइंसेस है, 15 सब्जेक्ट्स है जिनको हासिल करने के बाद, जिनकी फहम के बाद आदमी अगर कुरान को खोलेगा तो बराह रास्त अरबी के जरिए कुरान को समझ सकेगा। और अगर इन 15 उलूम को समझे बगैर आदमी कुरान को बराह रास्त अरबी से समझने की कोशिश करेगा तो गलतियां करेगा। तो अगर बराह रास्त अरबी से समझ, पहले 15 उलूम हासिल करो, किसी आलिम के पास जाओ। दूसरा तरीका ये कि तर्जुमे से सीखे, तर्जुमे से कुरान को समझे। अब इसमें ये है कि सिर्फ तर्जुमा अगर सामने हो तो कुरान जो है ये हमें समझना चाहिए कि कुरान इतनी बड़ी किताब नहीं है। कुरान पूरी शरीयत का खुलासा है, पूरे दीन का खुलासा है, और वो 800-900 सफ़े में, 800-900 सफ़े पूरे दीन के लिए तो बहुत छोटी किताब है। तो कुरान बहुत कॉन्साइज और टू द पॉइंट होता है, और बहुत ज़्यादा तफसीरत में नहीं जाते, तफसीरत अहादीस पर छोटे हैं। मिसाल दे दूँ आपको, कुरान में नमाज का हुक्म है और इकामतुस्सला नमाज को अच्छी तरह अदा करने का हुक्म है, लेकिन नमाज फजर में कितने रकात है कहीं जिक्र नहीं, जोर में कुरान में तफसीरत ज्यादा नहीं है, इजाज और इख्तिसार से काम लिया जाता है। तो इस इख्तिसार की वजह से सिर्फ तर्जुमा देखने से ऐसे मौके है जहां तर्जुमा से आदमी को गलत फहमी हो सकती है। तो इसका हल क्या है, इसका हल, इसके हल दो उलमा ने बताए। एक हल तो यह है कि आप तर्जुमा ही से सीखो, लेकिन किसी आलिम को ढूंढ लो और उससे पूछ लो कि आप हमें तर्जुमा जरा पढ़ाए। तो इसका फायदा यह होगा, जहां जहां गलत फहमी का अंदेशा है वो समझा देगा, गलत फहमी का इजाला करेगा, और गलत फहमी का इजाला ना हुआ हो तो आदमी पूछ सकता है कि यह इसका माना यह है, ये आयत ये कह रही है, लेकिन उलमा से ना हमने कुछ अलग सुना है, तो आलिम वो समझा देगा। और कोई आलिम ना मिले या किसी वजह से दुश्वार हो तो किसी मोतबर आलिम की तफसीर कैसे तर्जुमा मा तफसीर ढूंढे। जैसे अब तर्जुमा ऐसे आ गया है हज़रत मुफ्ती शेख उस्मानी हफ़िज़ुल्लाह जैसे कि तर्जुमा है और अक्सर किताब का तर्जुमा ही, लेकिन नीचे फुटनोट्स में, हाशिए में मुख्तसर फुटनोट्स है कि जहाँ कहीं कोई गलत फहमी का शुबा है वहाँ हज़रत मुफ्ती साहब ने मुख्तसर फुटनोट लिख लिया। तो ऐसी कोई तफसीर ढूंढे और उसमें भी फिर कोई ऐसी जगह मिले जहां शुबा हो कि फुटनोट में ये लेकिन फिर भी ये फिट नहीं हो रहा है, तो फिर भी किसी आलिम को ढूंढ ले, खुद हल करने की कोशिश ना करे। ये दूसरी शक्ल है। तीसरी शक्ल है कि उलमा के बयानात के जरिए कुरान को सीखे। अब उलमा के बयान में बाकायदा दर्स कुरान हो तो बहुत आला, लेकिन हर आलिम का बयान वो कुरान के किसी न किसी हिस्से पर ही है, अगर चे उसमें कुरान की कोई आयत का बिलखसूस जिक्र ना है फिर भी वो कुरान की तफसीर ही है, इससे कि कुरान पूरे शरीयत को लिए हुए और आलिम का हर बयान वो शरीयत पर ही होगा। तो कुरान को सीखे और फिर उस पर अमल करे। इन्नल्लज़ीन यतलून किताबल्लाह, इसमें तीनों आ गए, व अकामुस्सला, और बिलखसूस अकामुस्सला नमाज को कायम करे। हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि नमाज को सिर्फ पढ़े नहीं, नमाज इकामतुस्सला, अकाम युकीमु इकामतन का लिटरल माना क्या है, किसी कोई लकड़ी है अपने उसको जमीन में गाड़ दी, जमीन के अंदर रख दी पोल, और जमीन के अंदर रखने के बाद आपने देख लिया कि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसी नहीं टेढ़ी, इस तरह टेढ़ी नहीं, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल मजबूत अंदर है, बिल्कुल कामिल और परफेक्ट है, इसको इकामा कहते हैं। तो इकामतुस्सला का माना अपने नमाज की इमारत बनानी नहीं, नमाज की इमारत बनानी देख ले कि नमाज का हर हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट है, सुन्नत के मुताबिक है, इखलास वाला है, खुशू वाला है, इकामतुस्सला, वकामुस्सला। तो ये खशियत वालों की दूसरी सिफत। وَأَنفَقُوا مِمَّا تیسری صفت وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور وہ خرچ کرتے ہیں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس میں سے جو ہم نے دیا. اس کو بڑھانے کا کیا مقصد؟ اس کو بڑھانے کا مقصد ہے کہ وہ خرچ کرتے اور خرچ کرتے کر کے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کو ہم واپس دے رہے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا سیکرٹ میں چھپے ہوئے. وَعَلَانِيَةً وَالْإِعْلَانِ سب کے سامنے, یعنی وہ خرچ کرتے ہیں اور خرچ میں اور دوسرے اعمال میں بھی دونوں طریقے اختیار کیے. اب یہاں سِرًّا وَعَلَانِيَةً کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ سِرًّا پہلے آیا, سِرًّا چھپے ہوئے ہونے کی حالت میں کسی کو بتلائے بغیر یا کم کم لوگوں کو بتلائے بغیر وہ اپنے اعمال کرتے ہیں, یعنی ان کی اصل حالت یہ ہوتی ہے کہ بغیر ضرورت اپنے عمل کسی کے سامنے کھولتے نہیں. ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ عمل کرے تو عمل ایسی جگہ پر کرے کہ کسی کو نظر نہ آئے. کیوں؟ تاکہ اس میں اخلاص رہے. اس میں ان کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ ہمیں دیکھے تو لوگوں کو ایسا لگے کہ بہت عمل کرنے والا ہے. بعض تابعین کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک تابعی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کا معمول تھا کہ مسجد کے کسی کونے میں تلاوت کرنے کا. اب اس زمانے کے مسائل وہ بالخصوص اگر ہرمن شریف آئے ہو تو بہت بڑی مسجد, اور ہمارے زمانے جیسا ہجوم بھی نہیں ہوا ہوگا, اتنے لوگ دوسرے ملکوں سے آنا وغیرہ اتنا نہیں, تو تلاوت کرتے تھے. لیکن قرآن میں لیکن اگر ایسا کوئی نظر آتا تھا کہ کوئی قریب آ رہا ہے تو جلدی اس کا اپنے کپڑے اس پر رکھتے تھے کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اب یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کہ آدمی دوسرے کے سامنے مسجد میں لیکن بالقصد دوسرے کے سامنے اپنے اعمال نہ کرے کہ تاکہ جان بوجھ کر ایسی جگہ پر بیٹھو کہ دوسرے لوگوں کو نظر آئے, یا عمل کر لیا ایسے کر لیا کہ لوگ کسی کو معلوم نہیں پھر دوسروں کو بتائیں بغیر ضرورت. تو سرن اصل اعمال میں اصل طریقہ یہ کہ آدمی اس کو چھپے ہوئے ہیں اس طرح کرے کہ کم از لوگ کم از کم لوگوں کو پتہ ہو. بعض ماضی کے علماء کے بارے میں ایسا آیا ہے کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے, روزہ رکھنے کا معمول تھا, لیکن روزہ اس طرح رکھتے تھے کہ خود گھر والوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا روزہ ہے. اب وہ کس طرح آدمی کرے؟ اس طرح کرتے تھے کہ دوپہر کا کھانا ساتھ لے جاتے تھے کام کے لیے اور کسی غریب کو دے دیتے تھے, اور شام کے کھانے کے لیے دوبارہ پہنچ جاتے تھے افطار کے لیے. اور بعد میں اس طرح معلوم ہوا کہ بہت سے فقراء نے کہا کہ یہ ہماری مدد کیا کرتے تھے دوپہر میں, پھر گھر والوں کو سمجھ میں آیا کہ وہ تو کچھ زیادہ کھانا تو لے نہیں جاتے تھے. تو اپنے کہنے کا مقصد یہ کہ آدمی کو بغیر ضرورت اپنے اعمال چھپانا نہیں چاہیے, اخلاص کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. ہاں حدیث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ اسی قسم کا مضمون ذکر فرمایا, تو کسی صحابی نے پوچھا کہ کبھی کبھار ہم جان بوجھ کر اپنے عمل کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے کسی کے, لیکن کسی کو نظر آتا ہے کسی کو معلوم ہو جاتا ہے اور وہ ذکر کرتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے, تو کیا یہ برا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برا نہیں ہے, اسے کہ اس میں تمہارا نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کہ یہ عاجل بشر المؤمن ہے, یہ مؤمن کے لیے ایک قسم کی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک علامت کو اس کا عمل مقبول ہوا, کہ اس نے تو چھپانے کی کوشش کی لیکن لوگوں کو کسی طرح معلوم ہو گیا, لوگوں نے دیکھ لیا. تو سرن, لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا کہ سرن کرتے لیکن کبھی کبھار علانیتن بھی کرتے. علانیتن کب کرتے؟ جب اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو. علل اعلان دوسروں کو اپنا عمل بتانا دوسروں کے سامنے جان بوجھ کر کرنا اس وقت ٹھیک ہے جب پہلی بات یہ کہ ریا کا خطرہ نہ ہو, یہ خطرہ نہ ہو کہ میرا اخلاص چلا جائے گا. اگر یہ خطرہ ہو کہ میرا اخلاص چلا جائے گا پھر تو آدمی کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے. اور دوسرا کوئی مقصد ہو, مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی اپیل چل رہی ہے اور آدمی کو معلوم ہے کہ میری حیثیت ایسی ہے कि अगर मैंने इसमें पैसे दिए और इस तरह के सबको नजर आए तो दूसरे बहुत से लोग भी देंगे। अपील चल रही है और इमाम ने मिंबर से कहा कि सबको मदद करनी चाहिए, कोई हादसा हुआ किसी मुल्क में, और इमाम साहब में ये कह रहे कि सबसे पहले मैं 100 पाउंड देता हूँ। और मकसद ये कि इमाम की एक हैसियत है, लोग सुनेंगे, लोगों को भी और जज्बा उठेगा, लोग समझेंगे हम तो इमाम से ज्यादा माल रहे हैं, हम ज्यादा दे सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा मकसद हो लेकिन साथ साथ वो रिया करते रहे तो ठीक है, सिर्रन व अलानियतन। तो उनके उनके तीन औसाफ आ गए, यतलून किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत, उस पर अमल समझने और अमल के साथ। दूसरी सिफत अनफक, इकाम सला, नमाज को बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं। तीसरी सिफत खर्च करते हैं और खामोशी के साथ और कभी कभी दूसरे लोगों के सामने भी। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह सुभान व तआला क्या फरमाते हैं, यरजून, वो उम्मीद रख सकते हैं, वो उम्मीदवार है ऐसी तिजारत के, लन तबूर, जिसमें कभी नुकसान नहीं होगा। वो उम्मीदवार है ऐसी तिजारत के जिसमें कभी नुकसान नहीं होगा। इसका क्या माना, जब आदमी आमाल करते हैं, आमाल करता है और सही तरीके से, तो उसके बदले में अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगा। तो इस एक्सचेंज के लिए अल्लाह सुभान व तआला ने तिजारत का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन सोचने की बात है कि दुनिया में आप तिजारत करते हैं तो किसी भी तिजारत में ये यकीन नहीं है कि 100% मुझे फायदा होगा। अगर कोई कहता भी कि नहीं इस बिजनेस में तो मुझे तो खुद उसके जहन में यकीन, तो उसके जहन में कि नहीं 95% लेकिन किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में, तिजारत में, तिजारती इकदाम में, दुनिया में 100% फायदे का यकीन नहीं है। ये भी इम्कान है कि नुकसान होगा और ये भी इम्कान है कि न नुकसान न फायदा, ब्रेक इवन ही होता रहे। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला ने यहां तिजारत का लफ्ज इस्तेमाल किया, यरजून तिजारतन, वो ऐसे तिजारत का के उम्मीदवार। लेकिन ये तिजारत दुनियावी तिजारत से अलग है, लन तबूर, उसमें नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आमाल करे और उसके बदले में नुकसान हो, यानी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिले, फायदा नहीं मिले। नहीं, फायदा जरूर मिलेगा। और तिजारत का लफ्ज इसने इस्तेमाल किया कि तिजारत में क्या होता है, तिजारत में आदमी लॉन्ग टर्म देखता है, उमून तिजारत में आदमी लॉन्ग टर्म देखता है, और जितना बड़ा बिजनेस डील है उसमें इतना ही ज्यादा लॉन्ग टर्म देखता है। जो लोग मिलियनों और बिलियनों के बिजनेस डील करते उनके जहन में ये होता है कि, उनके जहन में ये नहीं होता कि एक साल में प्रॉफिट और फायदा होगा, उनके जहन में ये होता है कि पहले 5 साल तो नुकसान ही होगा, लेकिन 5 साल के बाद इतने साल फिर फायदा ही फायदा, फिर फायदा और प्रॉफिट बड़ा होता चला जाएगा। तो अल्लाह सुभान व तआला यही इशारा कर रहे हैं कि ये सब आमाल दुश्वार है, किसी कदर मुजाहदा करना पड़ता है, लेकिन एक तिजारत चल रही है। आप बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं और उसके नतीजे में अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ नुकसान है, कुछ नुकसान यानी मेहनत करनी पड़ती है, वक्त निकालना पड़ता है। दूसरे लोग तो अपने लज्जात में, अपने ख्वाहिशात पूरा करने में मजे उड़ा रहे हैं और मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये तिजारत है। और जिस तरह ताजिर जब कामयाब तिजारत करता है तो लोग उसको बहुत आला नजर से देखते हैं, ये बहुत होशियार है, उसने होशियारी इस्तेमाल की कि 5 साल पहले अपने सब पैसे लगाए, बहुत मेहनत की और उस वक्त लोग को अपने बहुत मजे इख्तियार किए। अब वो कंपनी का हेड है और उसके ऑफिस में ही बैठे रहते हैं और पैसे आते रहते, बहुत होशियारी इस्तेमाल की। तो इसी तरह جن لوگوں نے یہ محنت کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اشارہ کہ جب وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پھر سب کو سمجھ میں آئے کہ ان لوگوں نے بہت ہوشیاری کی. یرجون تجارت لن تبور, وہ امیدوار ہے, ان کو امید ہے ایسے تجارت کی جس میں کھوٹ کا اندیشہ نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مؤمنین کی صفت بیان کی کہ وہ امید رکھتے ہیں, ان کو یقین نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مؤمن کی, صحیح مؤمن کی علامت یہ ہے کہ وہ اعمال کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے. جن کو اللہ کا صحیح تعلق نہیں ہے, وہ شیخ مجھے مولانا سلیم جورات صاحب حافظ اللہ وہ فرمایا کرتے کہ ہم جیسے لوگ اپنے لیے توازن, ہم جیسے لوگوں کے لیے حقیقت, ہم جیسے لوگ اعمال نہیں کرتے پھر بھی نہیں ڈرتے, اور جن لوگوں کو اللہ کا صحیح تعلق نصیب ہو جاتا ہے وہ اعمال کر کے ڈرتے ہیں. ڈرتے کیا ہے؟ ڈرتے کہ شاید ہم نے غلطی ہو گئی کوئی عمل میں, شاید اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوا. اور یہی اعمال کر کے ڈرنا قبولیت کی علامت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے یہاں کہ وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں کبھی فائدہ نہیں, یعنی ان کو یقین نہیں ہوتا ہے, اور یقین اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب نے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب دیں گے, لیکن وہ اپنی طرف سے صرف امید رکھتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے, ان کو ساتھ ڈر بھی ہوتا ہے. یرجون تجارت لن تبور, آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یقیناً ثواب دے گا, اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان کا بدلہ پورا کا پورا دے گا. وفا کا معنی پورا دینا. اور وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے بڑھائیں گے, زیادہ دیں گے. تو لِيُوفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ, یعنی جتنا دینا چاہیے اتنا تو ضرور دیں گے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ, اپنے فضل سے بڑھائیں گے, زیادہ دیں گے. اب زیادہ دینے کا ایک معنی تو یہ کہ جنت ہی دیں گے, اسے کہ جنت جس قدر اعلیٰ ہے اس قدر کسی کے اعمال نہیں ہو سکتے. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے آج تعلیم میں بھی عرض کیا کہ اپنے اعمال کے مطابق آدمی کو جنت میں درجہ ملے گا. کسی نے اتنے اعمال کیے تو یہ درجہ, کسی نے اور زیادہ تو انبیاء کا سب سے اعلیٰ درجہ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے بڑھاتے رہیں گے, اس کا معنی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جائے, ایام گزرتے چلے جائے, آدمی کا درجہ جنت میں بڑھاتا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. بعض لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے, نادانہ سوال, کہ جس طرح دنیا میں بھی کسی بھی مزے سے کوئی نہ کوئی وقت وہ آتا ہے کہ آدمی اکتا جاتا ہے, بورڈ ہو جاتا ہے, تو کیا جنت میں بھی ایسا ہوگا؟ تو آسان سا جواب یہ کہ اکتاہٹ, بورڈ ہونا اور خوش ہونا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکتاہٹ کو دنیا میں پیدا کیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا وجود ہی ختم کریں گے جنت میں, تو آدمی اپنے من... لیکن دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت میں ایک درجے کا مزہ نہیں ہوگا, مزہ بڑھتا چلا جائے گا, اس سے کہ جنت میں آدمی کا درجہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. اچھا اس پر ایک اور بات آگے عرض کر دوں, وہ ایک لِيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ, اللہ سبحانہ وتعالی کچھ اور زیادہ دیں گے اپنے فضل. اس کا ایک تیسرا قول بھی ہے, تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں اس زیادتی سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کی دیدار, اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھنا, یہ بھی جنت کی ایک نعمت ہوگی, بلکہ یہ جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت ہوگی. اب دنیا میں ظاہر یہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دیدہ جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت کیسے ہوگی, لیکن یہ سب جنت کی سب سے مزیدار اور سب سے اعلیٰ نعمت ہوگی. اسی لیے آدمی کا جو بھی درجہ ہے اس حساب سے اس کے بقدر آدمی کو وقت ملے گا دیدار الہی کا. بعض لوگوں کو سال میں ایک مرتبہ دیدار الہی کا موقع ملے گا, دوسرے لوگوں کو سال میں دو مرتبہ, جو اس سے اعلیٰ ہے ان کو ہر مہینے, بعض لوگوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ, بعضوں کو روزانہ, بعضوں کو روزانہ لیکن ایک گھنٹے کے لیے, دوسرے لوگوں کو روزانہ دو گھنٹے. تو اس کو سامنے آخری دو اقوال کو سامنے رکھ کر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو جنت میں آدمی کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا, اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا, دیدار الہی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنت میں دیدار الہی کا وقت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھنے کا وقت بڑھتا چلا جائے گا. شروع میں اگر کسی کو سال میں ایک مرتبہ دیدار الہی نصیب ہو تو پھر سال میں دو مرتبہ, کچھ منٹ سال میں تین مرتبہ. اور جیسے ہم نے عرض کیا یہ جنت کی اعلیٰ نعمت ہوگی, اس کا معنی ہے کہ جنت کے کھانے, جنت کے حور و قصور, یہ سب ہوتے ہوئے اگر آدمی کو دیدار کا موقع ملے گا تو وہ اسی میں مشغول ہوگا. لیکن چونکہ جنتی ہر جنتی کے نعمتیں اور درجہ بڑھتا چلا جائے گا, تو ایک وقت وہ آئے گا جنت میں کہ ہر جنتی ایک ہی نعمت میں مشغول ہوگا, وہی دیدار الہی, چونکہ وہ سب سے اعلیٰ نعمت ہوگی. تو لیزیدہم من فضلک, تیسرا قول ہے دیدار الہی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے فضل کی طرف زیادت ہی عطا فرمائے. لیزیدہم من فضل ان لیزید ویزیدہم من فضل انہ غفور شکور, یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے, بڑا قدردان ہے. انہ غفور شکور, اسی پر ہم کرم کرتے, ارادہ تو یہ تھا کہ آگے والی آیت بھی بیان کر, آگے والی دو آیتیں, لیکن ان میں دو مفصل مضامین ہیں. انہ غفور شکور, یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے اور قدردان. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے کو طلب کرنے والے بندے, اللہ سے بے فکر بندے نہیں, اللہ کو طلب کرنے والے بندے, ان کے دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو اللہ کا طالب ہے لیکن پھسلتا رہتا ہے بیچارہ. طالب جو ہے تو دین پر چلنے کی فکر تو ہے لیکن پھسلتا رہتا ہے, اور پھسلتا ہے تو توبہ کی کوشش بھی کرتا ہے اصلاح, لیکن پھسلتا رہتا ہے. تو ظاہر ہے فطرتاً دل میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ میرے لیے تو مشکل ہے, میرے لیے تو جنت میں داخل ہونا مشکل ہے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہ غفور غفور فرمایا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا. اور آگے فرمایا شکور شکور, قدر دان. قدر دان کا کیا معنی؟ قدر دان کا معنی یہ کہ آپ ایسے شخص کو قدر دان کہتے ہیں کہ آپ اس کو کوئی چھوٹی چیز بھی دے دیں تو اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھیں, آپ اس کو چھوٹا ہدیہ دیں, آپ اس کو 5 pounds دیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ 5 pounds بڑا ہدیہ سمجھا جاتا تھا, اب تو لوگوں کو شرم ہوتی ہے صرف 5 pounds دینے میں. کہ آپ اس کو 5 pounds دیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس کو 100 pounds دیے, اتنا زیادہ محبت سے پیش آتا ہے, اتنی زیادہ جزاک اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا احسان کیا, اس کو کہتے ہیں قدر دان. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا دے دیا, اتنی تعریفیں کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت قدر دان ہے, اس کا معنی ہے کہ اس گنہگار طالب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی چھوٹی غفور ہے, آپ کی غلطیاں معاف کریں گے, آپ کے ٹوٹے پورے پھوٹے اعمال ہیں اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے گا, اور اس کا بدلے میں جنت دیں گے اور اپنے فضل دیں گے. یہ اس کے لیے جو پھسلتا رہتا ہے. اور دوسرا جو کامل ہے, جیسے ہم نے عرض کیا جو کامل ہے وہ بھی اعمال کر کے ڈرتا رہتا ہے. ڈرتا کیا ہے؟ ڈرتا ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے شان کے مطابق نہیں ہے. ڈرتا ہے کہ عمل تو کیا لیکن اس میں کوالٹی نہیں تھی جو ہونی چاہیے. تو ان کو بھی کہا جائے انہ غفور, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے, جو کوالٹی میں جو کمیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, فکر کی ضرورت نہیں. اور شکور قدر دان ہے, آپ کے عمل اللہ کے شان کے مطابق نہیں, آپ فکر نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باوجود آپ کو بہت کچھ دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم مختصر دو بار عرض کریں, تلاوت کتاب اللہ ریگولرٹی کے ساتھ, اور اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, یہ پہلی صفت. اور یہ دوسرے اوصاف تو یہ عمومی صفت ہے جس میں سب کچھ آ گیا, تو اس پر بہت زیادہ زور ہے. اس کو یہ پہلے آیا تو اس کو ہم زندگی میں لانے کی کوشش کریں. تلاوت روزانہ کی کوشش کریں جتنا ہم سے ہو کے. شیخ و مرشد مولانا سلیم دوران صاحب وہ فرمایا کرتے کہ دیکھو مقدار متعین کرو اپنے حساب سے کہ میں روزانہ کتنا کر سکتا ہوں. ہاں علماء کہتے کہ حفاظ کو 3 pages پڑھانا چاہیے, غیر حافظ کو 1 page پڑھ, لیکن انشاءاللہ یہ ہوگا مستقبل میں, لیکن ابھی اپنے حساب سے مقدار متعین کر لو. آپ آدھا پڑھ سکتے ٹھیک ہے, آدھا پاؤ پار پڑھ سکتے, ایک صفحہ پڑھ سکتے, ایک صفحہ متعین کر, لیکن متعین کر لو. یہ نہیں کہ جتنا متعین کر لو کہ میں روزانہ اتنا پڑھوں گا, پھر وقت بھی متعین کر لو کہ میں پڑھوں گا کب پڑھوں گا, اور پھر روزانہ اس کو اس پر عمل کرتے رہو, اور اس پر پابندی ہوگی, آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاؤ. یہ تلاوت کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ ہے. پھر اس کو سمجھو, اس کو سمجھنے کا طریقہ ہم عرض کر چکے, پھر اس پر عمل کرنے کی تو کوشش کرو. آدمی تلاوت اور سمجھنے کی فکر کرے گا تو عمل انشاءاللہ خود بخود آئے گا. اور پھر یہ پہلی صفت ہو گئی. دوسری صفت اقامت الصلاح, نماز کو قائم کرو سنت طریقے کی. صرف ٹک باکس کی فکر مت کرو کہ نماز ہو گئی, نہیں نماز ہوئی لیکن اعلیٰ کوالٹی سے بھی ہونے کی کوشش کرو. پھر وانفقوا مما رزقناکم, اور خرچ کرنا, خرچ کرنے فکر کرو. اور اس میں بھی مال خرچ کرنا صرف مالداروں کے لیے نہیں, غریب آدمی بھی خرچ کرے لیکن اپنے حساب سے. کسی کے پاس اگر ہر مہینے ڈسپوزیبل انکم, باقی انکم 1000 ہے تو وہ اس حساب سے خرچ کرے, اور کسی کے پاس ڈسپوزیبل انکم 5 پاؤنڈ ہو اس حساب سے چلو 1 پاؤنڈ اس میں سے خرچ کر لیں گے. جیسے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ قدر دان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ افضل الصدقات جہد المقل. اس کے دو معنی ہیں لیکن ایک معنی پر اتفاق ہے کہ سب سے بہتر صدقہ اس شخص کی محنت ہے جس کے پاس کم ہو. یعنی جس کے پاس کم ہو, اس نے محنت کر کے کمایا اور اس کے پاس بہت کم ہے, تو 1 پاؤنڈ مہینے میں صدقہ کیا اللہ کے راستے میں, یہ افضل صدقہ ہے. لیکن اللہ اس سے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس 1 پاؤنڈ کے پیچھے کتنی محنت ہے اور اس 1 پاؤنڈ کو خرچ کرنے میں کتنا مجاہدہ تھا اس شخص کے لیے, تو خرچ کرے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحان اللہ وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك. نوٹس تو ہر ہفتے بناتا ہوں, آپ حضرت کو بھی نظر آئے گا کہ نوٹس میں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے, بھول ہی جاتا ہوں آخر میں نظر آتا. اچھا نوٹس بھی بنائے, بات تو صحیح ہے. اور اس پر اس کے ایک وجہ سننے والوں کی طلب بھی کبھی ہوتی ہے. ہمیں تو معلوم نہیں کہ سننے والوں کی ضرورت ہے کیا ہے, اللہ کو تو معلوم ہے.